بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله یہ ایک سعادت کا موقع ہے اصل میں یہاں پر حاضری تو اگرچہ حضرت اکرم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے ہوئی تھی اور اب انگریزی میں ان کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کا تعارف بھی مقصود تھا. اسی موقع پر یہاں دو بنات کے مدرسے ہیں, مدرسہ نقیب الاسلام اور ہدایت البنات. ان دونوں کی طالبات نے دور حدیث کی تکمیل کی ہے اور ان کی صحیح بخاری کا درس پورا ہو رہا ہے, تو اس لیے مجھے یہ سعادت بخشی گئی ہے کہ میں اس کے آخری باب اور آخری حدیث کا درس دوں اور اس طرح ختم بخاری کا فریضہ انجام دیا جائے. قبل اس کے میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں, میں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ صحیح بخاری کے اختتام پر, ختم بخاری کے موقع پر ہمارے مدارس کے ماحول میں کچھ ضرورت سے زیادہ اہتمام ہونے لگا ہے. یعنی یہ ہونے لگا ہے کہ صحیح بخاری کے اختتام, ختم بخاری کے موقع پر کسی کو باہر سے بلایا جائے, لوگوں کو دعوتیں دی جائیں, اکٹھا کیا جائے اور ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جائے ملاقات بین الاقوامی پیمانے پر. تو مجھے کچھ یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں رفتہ رفتہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی عرس کی شکل اختیار نہ کرے. اس لیے میں نے اپنے یہاں ایک عرصے دراز تک پاکستان میں ایک مدرسہ تھا جامعہ امدادیہ فیصل آباد, وہاں سے شیخ العزیز اور محتمی صاحب مجھے ہر سال بلانا شروع کیا تھا. اس وقت تک صحیح بخاری کے ختم پر جلسوں کے اہتمام کا اتنا دستور نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے اس موقع کو اس بات کے لیے غنیمت سمجھا کہ اس کے ذریعے لوگ جمع ہو جائیں اور دین کی کچھ بات ان تک پہنچ جائے. تو میں کئی سال تک ہر سال جاتا رہا, لیکن پھر دیکھا کہ گلی گلی مدرسہ مدرسہ اس کا اہتمام اتنے شدت سے ہونے لگا ہے کہ مجھے خطرہ کہ کہیں یہ رفتہ رفتہ کوئی ایسی شکل نہ بن جائے جو میں آگے جا کر اللہ بچائے بدعت کی ہو یا اس فکر جیسی ہو. تو میں نے پھر وہ سلسلہ بند کر دیا اور اب ختم بخاری کی تقریب کی دعوت پر میں عام طور سے نہیں جاتا, لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے اس درجہ پرہیز کیا جائے جیسے کسی گناہ سے کیا جاتا ہے. تو اگر اتفاقی طور سے کہیں نوبت آ جائے تو اس سے انکار بھی نہیں. تو اس لیے اس موقع پر میری حاضری ہوئی تو الحمدللہ اس سعادت میں بھی میں حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ بزرگوں کا تجربہ رہا ہے کہ صحیح بخاری کی تکمیل کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام عطا فرمایا جس اخلاص کے ساتھ, جس تقویٰ کے ساتھ اور جس رجوع اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. طالب علم تو سب جانتے ہیں, عام مسلمانوں کے معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں جتنی حدیثیں لکھی ہیں ان کی تعداد تقریباً 7,000 سے اوپر ہے. ہر حدیث کو اس کتاب میں لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے, 2 رکعتیں استخارے کی پڑھی ہیں کہ استخارہ کیا ہے کہ یا اللہ میں یہ حدیث لکھوں یا نہ لکھوں, اس کے بعد پھر حدیث لکھی. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ 7,000 حدیثوں میں ہر حدیث کے اوپر 2 رکعتیں پڑھنا اور استخارہ کرنا, جس شخص نے یہ اہتمام کیا ہو تو اس کی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول اس طرح فرما لے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائے تو کچھ بعید کی بات نہیں. ایک تو قبولیت یہ ہے کہ اس بخاری کی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا ایسا بنایا ہے کہ اس کے پڑھے بغیر کوئی آدمی عالم نہیں جائے. علم کا دار و مدار اس کے اوپر. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے, ازبکستان کے رہنے والے, ان کی زبان عربی نہیں, وہ عرب نہیں. اور آپ نے شاید محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے عربی ہونے پر ایک ناز ہوتا ہے اور وہ غیر عربی کو آسانی سے گھاس نہیں ڈالتے, کیونکہ غیر عرب کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتے. ان کو حق بھی ہے ناز کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کی زبان میں نازل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زبان میں بھیجا, تو اس واسطے ان کو حق بھی ہے کہ وہ اس پر فخر کریں. اور یہ بات بھی ہے کہ اسی فخر کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو جتنا بہتر ہم سمجھ سکتے ہیں اور دین کا جتنا بہتر تحفظ ہم کر سکتے ہیں, جو عجمی لوگ ہیں وہ اتنا تحفظ نہیں کر سکتے. اس واسطے وہ غیر عرب آدمی کو اسلام کے معاملے میں, دین کے علوم کے معاملے میں آسانی سے تسلیم نہیں کرتے. لیکن یہ امام بخاری بخارا کے رہنے والے, فارسی زبان بولنے والے, عربی زبان کا کہ اتنے ماہر بھی نہیں, یہاں تک کہ صحیح بخاری کے اندر ایک جگہ ایک باب قائم کرتے ہوئے عربی لکھتے لکھتے بیچ میں فارسی لفظ بھی لکھتے ہیں, یوز کرو کہ حاضر باب ہم حاضر ہیں, ہم فارسی قلم آ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقبولیت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ سارے عرب و عجم نے ان کی حدیث دانی کے آگے گھٹنے تھے اور عرب ہو یا عجم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث کی سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, صحیح بخاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا, اتنا مقام عطا فرمایا کہ جب یہ کہہ دیا کہ رواہ البخاری, اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے, تو بس لوگوں کی زبانیں بند ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقبولیت اس کو عطا فرمائی اس کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل پر دعائیں قبول فرمائیں تو کچھ بعید ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ تجربہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ دعا کی قبولیت ایک تو ان جگہوں پر ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا یہ مواقع اجابت کے ہیں, یہ دعا کی قبولیت کے ہیں, وہ تو منصوص ہیں, ان میں کسی شک کی گنجائش نہیں. ان کو مقامات اجابت میں, یہ مواقع اجابت میں قرار دینا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جن جو نفس سے ثابت نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, تجربہ ہے بزرگوں کا, اس تجربے کی وجہ سے وہ بھی ایک طرح سے اجابت دعا میں شامل ہو جاتی ہے. لیکن دونوں کا مرتبے کا فرق رکھنا ضروری ہے. کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ اسی طرح کا موقع اجابت ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا فرمایا کہ ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے, یا مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے, یا تو وہ بات اس درجے کی نہیں ہے. اور دین نام ہے فرق مراتب کا, ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ہے. اس مرتبے میں اگر فرق آ جائے تو وہیں سے بدعت کا دروازہ کھل جائے. لہذا اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ محض تجربے کی بات ہے, کوئی منصوص چیز نہیں. ان دو وضاحتوں کے بعد میں برکت کے لیے آخری باب صحیح بخاری کا پڑھتا ہوں. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة, یہ باب ہے اللہ جل جلالہ کے ارشاد کے بارے میں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم ترازوئیں قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے قیامت. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, اور یہ بیان کرنا مقصود ہے اس باب میں کہ انسانوں کے تمام اعمال اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی ساری باتیں ان کو قیامت میں وزن کیا جائے تولا, اور قرآن کریم میں فرمایا کہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ, جس کے ترازو بھر جائے گی بھاری ہوگی تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا, اور من خفت موازینہ, جس کے ترازو میں ہلکی پڑ گئی اللہ بچائے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, تو اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہو. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری باب میں ہم سب کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ جو عمل بھی تم کرنے جا رہے ہو دنیا میں, جو عمل بھی تم کرو اس کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ اس کا وزن ہوگا, اور جو بات زبان سے نکال رہے ہو اس کے بارے میں بھی یہ سوچ لو کہ اس کا وزن ہوگا. تو یہ سوچ لو کہ آیا یہ عمل ایسا ہے جس سے تمہاری ترازو کا پلہ بھاری ہو جائے, یا ایسا ہے کہ جس سے تمہاری ترازو کا پلہ ہلکا ہو. یہ سوچ کر کام کرو اور یہ سوچ کر منہ سے بات نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، لہذا کوئی کلمہ ایسا نہ نکالو جس کی جواب دہی آخرت میں نہ کرتے. تو فرمایا کہ اعمال بنی آدم وقولہم لوط، اور توجہ دلانی اس طرف ہے کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش. اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اخلاص، جتنا کسی عمل میں اخلاص ہوگا اتنا ہی اس میں وزن زیادہ ہوگا، اور جتنے اخلاص کی کمی ہوگی اتنا ہی وزن میں کمی ہوگی. لہذا اسی وجہ سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تھا اس حدیث سے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، لیکن عمل بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا اس کا وزن بہت ہے. اس لیے صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ٹائرا میں سفر کر رہا تھا، اس کو پیاس لگی، ایک کنویں سے اس نے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی. جب وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جو گیلی مٹی وہاں کنویں کے آس پاس پڑی ہوئی تھی وہ کھا گئی. تو اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی ایسے اس کو بھی پیاس لگی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو لاؤ میں اس کو پانی پلاؤں. پانی پلانے کے لیے کوئی ڈول نہیں تھا جس سے کنویں سے وہ نکالتا پانی، تو اسے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے، اپنے چمڑے کے موزے نکالے اور ان میں پانی بھرا، اور پانی بھر کر اس کتے کو پلایا. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ جل جلالہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی اس پر مغفرت پڑ. تو معلوم ہوا بہت کتے کو پانی پلا دینا کوئی بہت بڑا عمل نہیں تھا، لیکن چونکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر انجام دیا گیا تھا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل میں وزن اتنا پیدا فرما دیا کہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو. لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ سارے دن اور پوری زندگی گناہ کرتا رہے اور سوچے کہ ایک دن میں بھی کتے کو پانی پلا دوں گا اور اس طرح میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. اس واسطے کہ ایک قانون ہوتا ہے اور ایک رحمت ہوتا ہے. قانون یہی ہے کہ ہر عمل کا بدلہ انسان کو دیا جائے گا، اچھا عمل ہے تو اچھا، برا عمل ہے تو برا. لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو کی مغفرت فرما دے. ان اللہ یغفر لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر لما دون ذلک لمن یشاء، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کی مغفرت ان کی رحمت ہے. میں حضرت حکیم الامت مانا تھانوی عبداللہ علیہ کی بات یاد آ گئی کہ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ جو واقعات آتے ہیں نا حدیثوں میں کہ فلاں عمل کیا مغفرت ہو گئی، فلاں عمل کیا مغفرت ہو گئی، اس سے کسی کو گناہوں پر جرأت نہ ہونی چاہیے. اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ حیدرآباد دکن میں نواب صاحب سے نظام کہہ رہے تھے، نظام حیدرآباد، تو ان کی ایک مرتبہ ایک ان کے وزیر نے اپنے گھر پر دعوت کی تو یہ دعوت کے لیے گئے تو وزیر کا جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ تھا ذرا شریر قسم کا, تو ان کی عادت تھی بچوں سے کھیلنے کی, انہوں نے بچے کا کوئی کان پکڑ لیا, یا نواب صاحب نے کان پکڑ کے جیسے چھیڑتے بچوں کو اس طرح چھیڑا, تو وہ بچہ تھا ذہین اور شریر بھی تھا, وہ کیا جانے میرے سامنے نواب ہے یا بادشاہ ہے کون ہے, تو جب انہوں نے کان پکڑا انہوں نے چھوٹتے اس کو کوئی گالی دے نواب صاحب کو, تو وزیر صاحب کیا آسان کھٹا ہوا کہ میرے بیٹے نے گالی دے دی ہے یہ ناراض ہوں گے, تو انہوں نے اپنی وفاداری جتانے کے لیے تلوار نکالی تو میں اس کا سر قلم کرتا ہوں, اس نے آپ کو گالی دی, اور نے کہا نہیں بھائی سر قلم کرنے کی بات نہیں ہے, یہ بچہ کو ذہین معلوم ہوتا ہے, بڑا ذہین ہے, اس کا یہ عمل کہ اس نے فوراً اپنا دفاع کیا, یہ اس کے اندر اس کی خودداری کی بھی دلیل ہے, اس کی ذہانت کی بھی دلیل ہے, لہذا میں اس کا وظیفہ جاری کرتا ہوں. تو چنانچہ اس کا وظیفہ جاری ہوا نظام صاحب کے ہاتھ سے, اس وظیفے کا نام تھا وظیفہ دشنام, یعنی گالی دینے کا وظیفہ, وہ جاری ہو گیا اور ساری زندگی اس کو ملتا رہا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو تو مل گیا گالی دینے کا, کوئی آدمی اگر اور دیکھ کر کہیں کہ میں بھی جا کے نواب صاحب کو گالی دے کے آؤں تو مجھے بھی یہ وظیفہ جاری ہو جائے گا, تو یہ حماقت ہوگی, بے وقوفی ہوگی. ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے کی رحمت ہے, تو اس رحمت کی وجہ سے وہ کسی بندے کو نواز دیں ان کا کرم, اور نوازنے میں اخلاص کو بڑھا کر تو اللہ تبارک ہوتا ہے نواز دیں. لیکن یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ کسی معمولی سے معمولی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھ, معمولی نہ سمجھ. تو آپ جا رہے ہو راستے کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے, ہٹا دو, ہٹا دیا, معمولی سا عمل ہے, لیکن بالوں کا شیطان بہکاتا ہے جن سے کیا میرا بن جائے گا. حقیقت میں اگر اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے آدمی تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد بن سکتا ہے, اس لیے حقیر نہ سمجھو. آگے پھر امام بخاری اپنے عادت کے مطابق آیت کی تشریح فرماتے ہیں, فرماتے ہیں وقال مجاہد القصاص والعدل بالرومیہ ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. یہ معمول کی بات ہے جو درس میں یقیناً آپ نے پڑھ لی ہوگی. آگے جو حدیث روایت کی ہے امام بخاری نے اور وہ آخری حدیث ہے بھی, قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن قضي عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تو دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو مانتے, رحمان کو محبوب ہونے کے معنی یہ کہ جو پڑھے گا اس کو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد بنے. خفیف بتانے علی لسان, زبان پر ہلکے ہیں ان کو ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں. ثقیل بتانے فی المیزان, لیکن میزان عمل میں ان کا عمل ان کا وزن بہت ہے, بھاری ہے, اور اسی سے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں ان کا بھی وزن ہوگا آخرت میں. ثقیلتان فی المیزان, اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چھوٹے سے کلمے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو محبوب, اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت بھاری. اور اسی صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ وبحمدہ کا کلمہ جن میں 100 مرتبہ کم از کم پڑھ لے تو اس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. تو اس کا ورد رکھنا چاہیے سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ العظیم کا, اور کم از کم اپنے معمول میں یہ شامل کرنے کو ایک تسبیح روزانہ اس کلمے کو پڑھ لی جائے. یہ سبق لے کر اگر ہم جائیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے یہ مجلس نافع اور مفید ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے پر عمل توفیق عطا فرمائے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم دعا کر لیجیے. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يذل قائلك الى رضاك, ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين تفضل وكرمت رحمتك ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمیاں ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرمائے. یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں, اپنی رحمت سے امت کی مغفرت فرما دیں. یا اللہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں یا اللہ ہم پر ہماری شامت اعمال مسلط ہے. اے اللہ آپ کے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما کر ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیں. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے, گناہوں سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے دین کا صحیح علم عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں آپ کے اپنے برگزیدہ بندوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے حسن عمل عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. اے ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں صفائے کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اے اللہ جو ہم اپنے لیے نکاح کے اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں اپنی رحمت سے ان کو مناسب رشتے عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. اے اللہ اور جو کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان سب کی پریشانیوں کو رفع کرنا. اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے جس جس مقصد کے لیے دعا کی فرمائش کی ہے اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو قبول فرمائے, ان کے فرمائش کو پورا فرمائے. یا اللہ ویسے ہی رحیم و کریم ہے. اے اللہ ویسے ہی قادر مطلق ہے. ہماری ساری حاجتیں, ساری مرادیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق کے بغیر پوری فرما دیں. یا اللہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں. اے اللہ جو کچھ ہے آپ کی رحمت ہے. اے اللہ رحمت ہی کا سہارا ہے. اے اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے رحمت کا مورد بنا لیں. یا اللہ ہم سے اپنا غضب دور فرما دیں, اپنا قہر دور فرما دیں. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے. اللهم لك العتبى حتى ترضى. اللهم لك العتبى حتى ترضى. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتي ونعوذ بك من كلا نفس ثناء علي انت كما اثنيت على نفسك. یا رب الرحمین اپنے ناراضی سے بچا لیجیے، اپنے رضا کامل عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے متعلقین اور احباب میں، ہمارے رشتے داروں میں، دوستوں میں جو دنیا سے جا چکے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بھی مکمل مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ان کو درجات عالیہ جنت میں عطا فرما دیجیے. اے اللہ یا رب الرحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم نافع عطا فرما دیجیے، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع حلال طیب عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو زمانے کی خراب ہواؤں سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنے دین کے راستے پر چلا دے. اے اللہ ان کے اندر علم کا، عبادت کا ذوق پیدا فرما دے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ گناہوں کا چاروں طرف جہنم بھڑکا ہوا ہے، اے اللہ ان تاریکیاں مسلط ہیں، گناہ کی تاریکیاں مسلط ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، ان ظلمتوں سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرما. اے اللہ رجوع الی اللہ کا نور عطا فرما. اپنی طرف انابت عطا فرما. اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان زمانے کی تاریکیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی ظلمتوں میں گھرنے کے بعد جب انہوں نے آپ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس گھٹن سے، اس ظلمت سے اس کو نجات عطا فرمائی. اور آپ نے وعدہ فرمایا کہ وکذلک ننجی المؤمنین کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم بھی ان ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی نجات عطا فرما دے، ہماری اولاد کو بھی نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں آپ کے دین سے وابستہ فرمایا، ان کے ذریعے ہمیں آپ کا دین حاصل ہوا. اے اللہ ہم بھی جب دنیا سے رخصت ہوں تو اپنے اولادوں کو دین کا تحفہ دے کر جائیں. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اولادوں کو، اپنے نسلوں کو یا اللہ بے راہ روی کا شکار کر کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو فسق و فجور میں مبتلا کر کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو بددینی کے اندر مبتلا کر کے جائیں. اے اللہ ہمیں اپنے فرائض سے آگاہ فرما دیجیے، ان سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.